میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے عظیم اللہ کے ولی بصرہ کے بازار میں گزر رہے تھے. راستے میں ایک کنیز کو دیکھا جو بڑی عالی شان سواری پر سوار ہے اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ بازار سے گزر رہی ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سواری روکی اور پوچھا کہ اے کنیز، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا مالک تمہیں بیچتا ہے؟ کنیز سن کر حیران ہوئی. ایک درویش، ایک ظاہری اعتبار سے فقیر اور غریب سا آدمی میرے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارا مالک تمہیں بیچتا ہے؟ کنیز نے کہا، بابا اگر میرا مالک مجھے بیچتا بھی ہو تو کیا تم مجھے خرید سکتے ہو؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم اپنی بات تو کیا کرتی ہو، میں تو تم سے نہایت قیمتی اور تم سے زیادہ حسین و جمیل باندیاں اور کنیزیں خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت؟ کنیز نے سمجھا کہ یہ فقیر آدمی مذاق کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہستی ہوئی چلی گئی. جا کے اپنے مالک کو بتایا کہ آج راہ چلتے ایک فقیر سا آدمی ملا اور مجھ سے یہ بات کر رہا تھا. اس مالک نے کہا کہ چلو ذرا فقیر کو بلائیں، تھوڑی سی مستی اور سے ہم بھی اسے پوچھتے ہیں کہ میری کنی جو حسن و جمال میں بھی بڑی نمایاں، قدر و قیمت میں بڑی اعلی، اسے یہ فقیر آدمی خریدنے کی بات کیسے کر رہا ہے. چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. مالک نے پوچھا کہ اے درویش، تم نے میری کنیز میری باندی کو خریدنے کی بات کی، تمہاری نظر میں میری کنیز کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری نظر میں تمہاری کنیز کی قیمت دو کھجورے ہیں، دو کھجور. کہا کہ تم اس کی یہ قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ دو کھجورے تو بڑی معمولی ہوتی، تم نے اس کی اتنی کم قیمت کیوں لگائی؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے، اے شخص، تمہاری اس کنیز میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں. اس مالک نے کہا کہ میں تو برسوں سے اس کا مالک ہوں، میں نے تو آج تک اس میں کوئی خامی نہیں پائی.
حسن و جمال میں باکمال، دیگر اوصاف کے اندر بڑی عمدہ اور بہت شاندار ہے، اے فقیر تمہیں اس میں کون سی خامیاں نظر آ گئیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں دو طرح کی خامیاں ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اس میں ظاہری خامیاں یہ ہیں کہ آج یہ جوان ہے تو بڑی خوبصورت، لیکن کچھ عرصہ گزرے گا اس کی جوانی ڈھل جائے گی، یہ خوبصورت سے بدصورت ہو جائے گی، پسندیدہ سے ناپسندیدہ ہو جائے گی. پھر اس میں یہ بھی خامی ہے کہ اگر چند دن غسل نہ کرے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، اگر یہ دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، یہ بیمار بھی پڑتی ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، یہ تمہیں غصہ دلاتی بھی ہے. یہ اس کی ظاہری خامیاں ہیں. اور اس کی باطنی خامیاں یہ ہیں کہ یہ وفادار نہیں. آج تیرے پاس پیسہ ہے تو یہ تیری ہے، تیرے پاس پیسہ ختم ہو جائے تو یہ کسی دوسرے پیسے والے کے پاس چلے جائے، اس میں وفا نہیں ہے. یہ اس کی دوسری خامی ہے. اس اصل جو مالک تھا کنیز کا، اس نے کہا کہ اے بزرگوار، پھر آپ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی کنیز ہے کہ جس میں یہ خامیاں نہ ہو. یہ تو سب میں ہوتی ہیں، یہ خامیاں تو ہر کنیز کے اندر ہوں گی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ کنیزیں وہ ہیں جن میں یہ خامیاں نہیں، جو جوان ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، جو حسین ہیں اور کبھی ان کے حسن کو زوال نہیں آئے گا، جنہیں خدا نے مشک اور کافور سے پیدا کیا ہے، جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر اپنا دوپٹہ دنیا میں لہرا دے تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے، جنہیں کبھی مرنا نہیں، جنہیں کبھی کسی نے چھوا نہیں، جو کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، جو اپنی شوہر سے ہٹ کر کسی کو نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے نہیں، نگاہوں کو جھکائے ہوئے، انہیں نہ کبھی کسی انسان نے چھوا نہ کبھی کسی جن نے چھوا، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 زندہ بھی رہیں گی، جوان بھی رہیں گی. تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں تو ان کا خریدار ہوں، میں تو ان کا خریدار ہوں. وہ جو کنیز کا مالک تھا وہ سمجھ گیا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جنت کی حوروں کی بات کر رہے ہیں، جنت کی حوروں کی بات کر. پوچھا کہ اے بزرگ یہ بتاؤ ان کنیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، انہیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ انہیں حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، راستے میں کوئی تکلیف دہ شے نظر آئے تو ہٹا دیا کر. دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے رکھے ہوں، کئی کئی ڈشیں رکھی ہوں، اس وقت کسی غریب بھوکے آدمی کی بھوک کو یاد کر لیا کرو کہ مجھے تو اتنے کھانے مل رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس رات کا کھانا نہیں، غریبوں کو یاد کیا کرو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دنیا کے غم بھلا کر آخرت کا راستہ اختیار کر لو، دنیا کے غم بھلا کر آخرت کا راستہ اختیار کر. اس مالک نے جب یہ سنا، اپنی کنیز کو آزاد کیا، اپنے مال و اسباب کو صدقہ کیا، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا راستہ اختیار کر لیا. یہ بزرگان دین کے نیکی کی دعوت کا ایک انداز. اس واقعہ کے اندر جو بات بڑی نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے وہ ہے جنت میں اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے نعمتیں تیار کی, جو ہمارے لیے نعمتیں تیار کی. ہمارا ایمان تو ہے جنت پہ, ایسا نہیں ہے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک جنت پہ ایمان نہ ہو اس کا. جنت پہ ایمان رکھنا فرض, لیکن چونکہ جنت غیب ہے نظر نہیں آتی, اس لیے ہمارے اندر اس کی طلب اور تڑپ اس طرح ہے نہیں. دنیا آنکھوں کے سامنے ہے, اس کی لذتیں ہاتھوں ہاتھ مل جاتی ہیں, آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں کہ بہت کمائیں گے تو یہ والی اتنی شاندار گاڑی ملے گی, بہت کمائیں گے تو یہ اتنا شاندار اپارٹمنٹ ہمارا گھر ہوگا, بہت کمائیں گے تو یہ والے کھانے کھائیں گے. تو ہمیں چونکہ مال کمانے کے فوائد آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں, اس لیے مال کمانے کی رغبت زیادہ ہے. لیکن نیکیاں کمانے کا صلہ کیا ہے؟ مال کمانے کا صلہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, نیکیاں کمانے کا صلہ کیا ہے؟ نیکیاں کمانے سے جو گھر ملے گا, جو جنت میں گھر ملے گا, دنیا کے کروڑوں گھر مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا میں پیسے کمانے سے اچھی گاڑی سواری ملے گی, لیکن نیکیاں کمانے سے جنت میں جو سواری ملے گی, دنیا کی ساری گاڑیاں سواریاں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا میں مال کمانے سے اچھے کھانے ملیں گے, لیکن نیکیاں کمانے سے جو جنت میں کھانے ملیں گے, دنیا کے سارے کھانے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا میں گھر کیا ہے؟ ہم نے بہت تیر مارا تو چلے جی 1 کروڑ یورو والا ہم نے مکان خرید لیا, بہت بڑی میں نے بات کر دی, 10 کروڑ یورو کا مکان لے لیا. لیکن جو جنت میں گھر ملنا ہے, اس گھر کا رقبہ اس پوری دنیا سے زیادہ ہے. جو سب سے جو کم والا جنتی ہے نا, جس نے آخر میں جنت میں جانا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا رقبہ دینا ہے, جس میں باغ بھی ہوں گے, لون بھی ہوں گے, اور اس کا جو تعمیر شدہ ایریا کنسٹرکٹڈ ایریا کہنے وہ ہوگا, یہ اتنا بڑا ہے کہ اس پوری دنیا کا جتنا رقبہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. یہاں پر آپ کے پاس بہت اچھی سواری کیا ہے؟ آپ گاڑی سے پلین میں چلے جاتے ہیں, پلین سے آپ اپنا ذاتی جہاز خرید لیتے ہیں, ذاتی پلین خرید لیتے ہیں. اب آپ کا ذاتی پلین ہے, آپ ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, لیکن یا تو آپ اڑائیں گے یا پائلٹ رکھیں, دو ہی صورت. لیکن جنت میں اللہ تعالی ہر جنتی کو اڑنے والے تخت عطا فرمائے. جنتی کا موڈ بنا کہ آج مجھے اپنے فلاں دوست سے ملنا ہے جو اس سے 10 لاکھ میل دور رہتا ہوگا, 10 لاکھ میل دور رہتا ہوگا, تو وہ اپنے دل میں بس سوچے گا کہ نہیں مجھے اس سے ملنا ہے, اسی وقت وہ تخت پہ, تخت ہوا میں اور سیکنڈ کے اندر وہاں پر. یہ جنت کی سواری. دنیا کی سواری پیسوں سے ملے گی, جنت کی سواری نیکیوں سے ملے گی. وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں, یورو نہیں ہے, پاؤنڈز نہیں ہے, ڈالرز نہیں ہے, وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں. جتنی زیادہ کرنسی ہوگی اتنی زیادہ جنت میں فیسلٹیز ہوں گی, رہنے میں بھی, سواری میں بھی, اور کھانے میں. کھانے کا عالم جنت میں یہ ہے, ہم دنیا میں اگر بہت اچھا کھانا چاہیں تو ہم میکسیمم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت سارے کھانے جمع کر لیں. ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے لنچ کرنا ہے یا ہم نے ڈنر کرنا ہے تو ایک کی بجائے 2 کھانے, 2 کی بجائے 4, 4 کے بجائے 10, 10 کی بجائے 15 کھانے. 100 بنا لیں گے کھا نہیں سکیں گے, 100 بنا لیں گے کھا نہیں سکیں گے, کھائیں گے 10 ہی اس میں سے, دس میں سے ایک ایک لقمہ لیا, ڈفرنٹ ڈفرنٹ ایک ایک لقمہ لیا, دس مزے آئے, دس مزے آئے. جنت کے اندر ایک کھانے کے ایک لقمے میں 70 مزے, ایک لقمے میں 70 مزے, یہ جنت کے کھانے. اور اس جنت کے کھانے کی جو پرائس ہے وہ نیکیوں کی کرنسی کی صورت میں. تو یہ جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے, متقیوں کے لیے تیار فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتوں کو بار بار بیان فرمایا. میں چند ایک آیتیں عرض کرتا ہوں. ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے, فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. فرمایا اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی یہ ہے, فيها انهار من ماء غير آسن, اس میں پانی کی نہریں, جنت میں پانی کی نہریں, غیر آسن, ایسا پانی جو کبھی بھی بوسیتا نہیں ہوگا, جو کبھی باسی نہیں ہوگا, جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ پانی بھی اگر آپ مسلسل رکھیں گے تو اس میں خرابی آ جائے گی, لیکن جنت کے پانی میں کبھی خرابی نہیں آئے گی. دوسری بات فرمائی, انہار من لبن, اور جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں, لم یتغیر طعمه, جس دودھ کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا میں دودھ آپ بہترین سے بہترین لے لیں, ایکسپائری ڈیٹ ہوگی اس کی, اگر تو کیمیکل اور دیگر سارا کچھ نہیں کریں گے پھر تو ایک دن میں خراب, دو دن میں خراب. لیکن آپ نے ٹیٹرا پیکنگ اس کی کر لی اور اس کو بڑا سیو کر لیا تو پھر بھی آپ کو ایکسپائری ڈیٹ لکھنی پڑے گی, آفٹر 6 months اٹ وڈ بی ایکسپائرڈ, 6 مہینے بعد کام ختم. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے دودھ کے بارے میں فرماتا ہے, لم یتغیر طعمه, ہزاروں سال لاکھوں سال گزر جائیں گے اس کے ذائقے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. خرابی تو دور کی بات ہے, ذائقے میں معمولی سی تبدیلی نہیں آئے گی. تیسری بات فرمائی, انہار من خمر لذت للشاربین, جنت کے اندر شراب کی نہریں, جس شراب میں کوئی سر چکرانا, کوئی طبیعت خراب ہونا, کوئی عقل کا معاف ہونا, کچھ نہیں, لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے صرف اور صرف لذت ہی لذت. دنیا کی شراب میں نشہ ہے کہ آپ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے بعد ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ شراب پی کر ڈرائیونگ نہیں کریں گے. پائلٹ کو اجازت ہے کہ اتنی سی پیے گا, اس سے زیادہ کوانٹٹی ہوگی جہاز نہیں اڑا سکتا. بہت زیادہ پئیں گے تو سیٹرڈے نائٹ کو جو یا سنڈے نائٹ کو جو لوگ روڈوں کے اوپر گرے پڑے ہوتے ہیں, الٹیاں کر رہے ہیں, ہیلپ ہیلپ پکار رہے ہیں, جنت کی شراب نہیں, یہ نہیں, لذت صرف لذت اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز. چوتھی بات فرمائی, انہار من عسل مصفا, اور جنت کے اندر فرمایا شہد کی نہریں ہیں جو شہد نہایت صاف ستھرا ہے, نہایت صاف ستھرا شہد. فرمایا یہ جنت کی نعمتیں ہیں, یہ جنت کے اندر مشروبات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا والا ہوں فیہا من کل الثمرات, جنت میں ہر ہر قسم کا پھل موجود ہے. جو زندگی میں ہم نے کھایا تو دور کی بات, ہو سکتا کبھی سنا بھی نہ ہو, سنا بھی نہ ہو, جنت کے اندر وہ پھل بھی موجود ہے. یہ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے, فرمایا ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ, ابرار نیک لوگ, نیکیاں کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر اللہ کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، خدا کا شکر ادا کرنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے والے، کسی پہ ظلم نہ کرنے والے، یہ ابرار نیک لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نیک لوگ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، چین کی زندگی میں ہوں گے۔ اور اس چین کی زندگی میں کیا کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا علی الارائک ینظرون، یہ جنتی جنت میں تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تخت بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، اور ہر جنتی کو تخت ملیں گے، اور وہ تختوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ جیسے ہم بعض اوقات سٹنگ ہوتی ہے نا کہ ہم دو چار دوست سامنے بیٹھے ہوئے، چار دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور بڑے کمفرٹیبل بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جنتی جنت میں یوں آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں گے، اور جو سرور اور جو مزہ اور جو کیفیت اور جو راحت ان کو فیل ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی تمہیں ان کے چہروں کے اندر نظر آئے گی۔ اس قدر خوشی اور اس قدر راحت ہوگی کہ چہرے دیکھ کے پہچان لوگے کہ بڑے مزے کے اندر ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک آدمی بڑا خوش ہو تو ہم چہرہ دیکھ کے بول دیتے بھائی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پتا چلا جی اس کی 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی، یا اس کو جاب نہیں تھی اس کے پاس جاب نکل آئی اس کی، یا اس کے بزنس کے اندر بہت بڑی کو ڈیل ہو گئی، اور بڑا خوش پھر رہا ہوتا ہے تو ہم چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یار بندہ بڑا خوش ہے، آج آدمی بڑا خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے گا، ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازے گا، تعریف فی وجوہہم، کہ تم ان کے چہروں کے اندر نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لو گے۔ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمانی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا کہ اس میں یہ جو نعمتیں بیان کی ہیں، یہ جو جنت کا بیان کیا ہے، یہ جو جنت کی زندگی کا بیان کیا ہے، فرمایا اس میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے۔ ہم جو لالچ کرتے ہیں نا، ہم تو دنیا کی نعمتوں میں لالچ کرتے ہیں، کسی کی گاڑی بہت اچھی دیکھی ہم کہتے ہیں یار اپنے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، ہم کسی کا گھر بڑا شاندار دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، کسی کا بزنس بڑا اعلیٰ قسم کا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے بزنس میں بھی اتنی برکت ہونی چاہیے، ہم کسی کی بڑی اچھی نوکری دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار میرے بیٹوں کو بھی ایسی نوکری ملنی چاہیے، ہم کسی کا معاشرے میں سٹیٹس بڑا ہائی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری بھی معاشرے میں اتنی عزت ہونی چاہیے۔ ہماری ساری لالچیں انہی کے اندر گھومتی، یا مکان یا دکان یا پیسہ یا گاڑی یا سٹیٹس یا نوکری یا بزنس یا اس طرح کی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں نہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو تمہیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں۔ الحاظ متکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کثرت طلبی نے، کثرت طلبی زیادہ سے زیادہ کی طلب، زیادہ سے زیادہ کی خواہش، اتنے پیسے اس سے زیادہ ہو جائیں، اتنے گھر اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنی گاڑیاں اس سے زیادہ ہو جائیں، اتنا بزنس اس سے اوپر ہو جائے، اتنی سیلری اس سے زیادہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ جو کثرت کی طلب ہے، زیادہ سے زیادہ کی حوث ہے، الحاق متکاثر، یہ حوث تمہیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، یہ حوث تمہیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ جا دیکھتے ہو، قبر میں جا پہنچتے ہو لیکن حوث نہیں ختم ہوتی. 60 سال کا آدمی بھی پیسہ کمانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے جتنا 30 سال والا کرتا ہے. 60 سال کا آدمی کاروبار کو اتنا ہی وقت دیتا ہے جتنا 30 سال والا دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کی طلب نے آخرت سے غفلت میں ڈالا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں نہیں، ایک لیول تک ہونی چاہیے جو ضروریات زندگی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، ہونی چاہیے، لیکن اس کی طلب ایسی انسان پہ غالب آ جائے کہ خدا کو بھول جائے، مال کی طلب اتنی غالب آ جائے کہ نمازوں کو بھول جائے، قرآن پڑھنے کو بھول جائے، خدا کی یاد اور ذکر کو بھول جائے، زبان پہ کبھی تسبیح جاری نہ ہو، کبھی خدا کو یاد کرنے کی عادت نہ ہو، درود پاک پڑھنے کا تصور نہ ہو، خدا کے احکام سیکھنے کا تصور نہ ہو، دنیا کی بہترین سے بہترین ایجوکیشن تو حاصل کی جائے لیکن دین کے اندر نماز پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کاروبار کے شرعی مسائل تک نہ آتے ہوں، یہ تو غفلت میں ڈالا ہوا نا، یہ تو وہ صورت ہوگی نا جو غفلت میں ڈالا ہوا. مال کمائیں کوئی منع نہیں، 100 پاؤنڈ کماتے ہیں یا 100 یورو کماتے ہیں، میں کہتا ہوں 1000 کمائیں، 1000 کماتے ہیں میں کہتا ہوں 1 لاکھ کمائیں، 1 لاکھ کماتے ہیں میں کہتا ہوں 10 لاکھ کمائیں، لیکن یہ کمائی خدا سے غافل نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا کہ کاروبار نہ کرو، کہیں منع نہیں، کہیں منع نہیں کیا کہ پیسے اکٹھے نہ کرنا، لیکن یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یہ نہیں فرمایا کاروبار نہیں کرو، یہ نہیں فرمایا تمہاری اولاد ہی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، فرمایا یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور جو یہ کرے گا کہ اس کے مال نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس کی اولاد نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس کے گھر کی ضروریات نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، نہ اسے نمازوں کی فکر ہے، نہ اسے زکاۃ دینے کی پرواہ ہے، نہ اسے علم دین پڑھنے کی طلب ہے، نہ اسے کبھی خدا یاد آتا ہے، نہ اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہے، فرمایا اگر یہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو دنیا میں تو اگرچہ بڑا کما کے کامیاب سمجھ رہے ہیں لیکن خدا کے نزدیک خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کا ذکر کرنے کے بعد، فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس جنت میں للچانا چاہیے للچانے والوں کو، اس کی طلب ہونی چاہیے. اور پھر جنت کی یہ جو نعمتیں بیان کی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہے جو تم چاہو گے اور جو چیز تم طلب کرو گے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مجھے پانی پینا ہے تو میں کسے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے، یہ میں نے ڈیمانڈ کی، طلب کیا نا، پانی طلب کیا، مجھے پانی پلائیے گا. ایک ہے میں نے طلب نہیں کیا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں پانی پیوں، دل کر رہا ہے یہ اور چیز ہے، طلب کرنا اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں تمہیں وہ بھی ملے گا جو تم طلب کرو گے اور وہ بھی ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا. ابھی زبان سے نہیں بولیں گے جنت میں، ابھی زبان سے نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. چنانچہ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جنت، ایک جنتی اپنے باغ کے اندر بیٹھا ہوگا، جنت میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوگا، تو اوپر سے ایک پرندہ گزرے گا، بڑا خوبصورت پرندہ، بڑا خوبصورت. جنتی کے دل میں آئے گا کہ یار اس پرندے کا گوشت کھانا ہے، اس پرندے کا گوشت کھانا ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ جنتی ابھی دل میں خواہش کرے گا، اگلے لمحے میں وہ پرندہ بھنا ہوا ایک ڈش کے اندر رکھا اس کے سامنے آ موجود ہوگا. اچھا، پھر جنت کے اندر درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ بنانا ہے، مینگوز ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ آم توڑنے کے لیے کوئی اوپر چڑھنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا. آم ہے، دل کیا کہ آم کھانا ہے، تو اس کی شاخ نیچے آ جائے گی، اس کی شاخ نیچے آ جائے گی. اب دل ہے کہ کٹا ہوا کھانا ہے، تو وہ کٹا ہوا ہی سامنے آ جائے گا. اور پھر جنتی آم کے اندر گٹھلی نہیں ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہے، اور جنتی آم کے اندر چھلکا بھی نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے نا اس کو بھی چھیلنے میں، اور گٹھلی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی رکاوٹ بنتی ہے کھانے میں. کسی پھل میں بیج نہیں ہوگا، کسی پھل میں بیج نہیں ہے کہ جناب یہ کھانا تربوز کھانا ہے اور درمیان میں بیج بار بار نکالنے پڑے، ٹینشن ہی ہے. اس میں بیج ہی نہیں، جیسے وہ مدینے سے ملتی ہے نا، وہ کھجوریں ملتی ہیں بغیر گٹھلی کے. تو جنت میں ہر پھل ہی بغیر گٹھلی کے ہے، ہر پھل ہی بغیر گٹھلی کے ہے. تو یہ ہے کہ جنت میں تمہیں ہر وہ شے ملے گی جو تم مانگو گے اور جو تمہارا دل چاہے گا. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جنت میں ایک کسان ہوگا، کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جس چیز کے عادی ہوتے ہیں نا، تو ہمیں زیادہ مزہ اسی میں آتا ہے. ایک آدمی کو جو ہے مثال کے طور پہ وہ لانگ ڈرائیونگ بڑی پسند ہوتی ہے، تو لانگ ڈرائیو اس کو یہی خواہش ہوتی ہے. کسان کو جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ہوتی ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے. جب اس کا کھیت لہلہانا شروع ہو جاتا ہے، فصل اگ آتی ہے، ہر طرف اس کو دانے ہی دانے نظر آ رہے ہیں، تو اس کو جتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے اتنی خوشی کسی اور وقت نہیں ہوتی. یہ اس کو سمپل کہہ لیں، یہ اٹلی ہے. اب اٹلی کا ہمیں تو پیزا ہی زیادہ پتا ہے کہ یہاں پیزا یہاں سے شروع ہوا. ایک آدمی کی ایک دکان ہے، مثال کے طور پہ پیزا بناتا ہے، وہ شاپ ہے، ریسٹورینٹ ہے، پیزا بناتا ہے. کسی خاص فیسٹیول والے دن پتا ہے کہ جناب آج پیزے کی ڈیمانڈ بہت ہوگی، اس نے 10,000 پیزے بنا دیے، بنا کے رکھ لیے اس نے، اور ادھر لائنیں لگی خریدنے والوں کی، یہ خرید وہ خرید، جناب 10 منٹ کے اندر سب پیزے ختم. تو اس مالک کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور اتنے سارے بک گئے. کوئی بھی آدمی چیز بیچتا ہے اس کو بکنے کی خوشی ہوتی. تو ایک کسان جو ہے، کسان جنت کے اندر کہے گا یا اللہ میرا ایک دل کرتا ہے کام کرنے کو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بول کیا کیا کرنا ہے. کرتا ہے یا اللہ میں نے ادھر بھی کھیتی باڑی کرنی ہے، جنت کے اندر بھی کھیتی باڑی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. اب جیسے ہی دیکھے گا تو یک قدم جناب سامنے بیل کھڑے ہوں گے. بیل پہ کرتا تھا جیسے، ایک پرانا طریقہ ہے ابھی بھی ہے، اور سامنے پورا ایک وسیع میدان وہ سامنے ہو جائے گا اس. اب یہ بالکل وہی کسانوں کی طرح وہاں پر سر پہ پٹکا باندھے گا اپنے، اور جناب وہی اس نے بیل لیے اور شروع کر دیا نا، بڑے انجوائے کرتا ہوا جا رہا ہے، ادھر سے کھیتی باڑی کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب وہ کرتے کرتے اس کھیت کے اگلے کنارے پہ پہنچے گا، واپس مڑ کے دیکھے گا سارا کھیت اگا ہوا ہوگا، سارا کھیت اگا ہوا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں وہ سب ملے گا جو مانگو گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں ٹینشن نہیں ہے کہ یار کسٹمر کوئی نہیں آ رہا آج،
نہ موبائل میں فالٹ نکلے گا نہ کوئی واپس کرنے آئے گا فرشتہ کہ بھائی یہ کون سا موبائل دے دیا. وہاں کمپلین نہیں ہے, وہاں کمپلین نہیں ہے, نہ بندے کو کسی سے ہوگی نہ کسی کو اس بندے سے ہوگی. تو جنت یہ ہے. اب یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے, یہ جنت کس کے لیے؟ یہ تو ہے کہ جنت اتنی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے, لیکن ملے گی کسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا ساتھ میں ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ ملے گی کسے, ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ملے گی کسے. آپ کو ایک جاب کے لیے آپ کو سارا اس کا پیکج دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی جو ہے وہ 1,00,000 جو ہے وہ یورو آپ کی سیلری ہوگی, گاڑی ملے گی, پیٹرول ملے گا, رہائش ملے گی, میڈیکل ملے گا, سب کچھ ملے گا. بھائی جاب بھی تو کرنی پڑے گی نا, یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ساری جاب کی فیسلٹیز اور ساری سیلری اور سب کچھ مل جائے اور جاب کچھ بھی نہیں. نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالی نے پیکج پورا بیان کر دیا کہ جنت یہ ہے, ایسے گھر, ایسے کھانے, اس طرح کے پینے, یہ والے مزے, اس طرح کی نعمتیں, سب کچھ بیان کر دیا. اب اس سارے پیکج کے بدلے میں جاب کیا کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جابز بھی ڈکلیئر کر دی کہ یہ یہ کام کرنے پر یہ جنت ملے گی. اور وہ کام کیا ہے یہاں پر بھی کچھ بیان ہوئے, اس سے آگے کی اور دیگر آیتوں کے اندر بھی بیان ہوئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ان الابرار لفی نعیم, یہ جو نعمتوں میں ہوں گے, یہ جو جنتوں میں ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو ابرار ہیں, جو نیکیاں کرنے والے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا, فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, وہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا. کس شے سے بچنے والا؟ ہر اس شے سے بچنے والا جو خدا کو ناراض کرے, اس شے سے بچنے والا جو خدا کو ناراض کرے, خدا کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے والا متقی. اور خدا کو ناراض کرنے کے کام کیا ہیں؟ گناہ. گناہ خدا کو ناراض کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے والا متقی ہے. اب آپ گناہوں کے حوالے سے معلومات لے لیں, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ یہ چیزیں گناہ ہیں, ان گناہوں سے بچے متقی بنیں گے, متقی بنیں گے تو جنت ملے گی. اب گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا, نماز پڑھنا فرض, 5 نمازیں فرض. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے اپنا نام جہنم کے دروازے پر لکھ لیا. 1 نماز. تو نماز چھوڑنا گناہ, اب اس گناہ کو چھوڑنا ہے یعنی نماز پڑھنی. اسی طریقے سے بد نگاہی گناہ, بری نظر سے غیر عورت کو دیکھنا گناہ, اس گناہ سے بچنا پڑے گا. حرام کمانا اور کھانا گناہ, جھوٹ بولنا گناہ, اس گناہ سے بچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ سیکھنا گناہ, اس سے بچنا پڑے گا. کاروبار میں بددیانتی گناہ, اس سے بچنا پڑے گا. شراب گناہ, بلکہ گناہوں کی جڑ بنیاد ام القبائث حدیث مبارک میں فرمایا, اس سے بچنا پڑے گا. تو گناہوں سے بچنے والا متقی ہے, اور متقیوں کے لیے جنت ہے. یہ ہے جن چیزوں سے بچنا ہے. پھر جن چیزوں کو کرنا ہے, جو کام کرنے ہیں, اس کی لسٹ اللہ تبارک و تعالی نے جدا گانا بیان فرمایا. یہی پر آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے, فرمایا اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہاتھ تنگ ہو، تنگ دستی ہو، تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگلا وصف بیان فرمایا، فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پینے والے. ہماری طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، ہمارے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، بعض لوگ غصے کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. ہم کبھی گھر میں غصے میں ہیں، کبھی بیوی پہ غصہ نکال لیں، کبھی بچوں پہ غصہ نکال لیں، کبھی کسی کولیگ پہ غصہ نکال لیں، کبھی کسی ملازم پہ غصہ نکال لیں. اللہ تعالیٰ کو غصہ پی جانے والے پسند ہیں، غصہ پی جانے والے پسند ہیں. حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جو شخص اپنا غصہ روک لے، تو غصے میں کچھ بول سکتا ہے لیکن نہ بولے، روک لے، غصے میں کسی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ اٹھائے، غصے میں کسی کو سخت الفاظ بول سکتا ہے نہ بولے. فرمایا جو اپنا غصہ روک لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا. جو اپنا غصہ روک لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا عذاب روک لے گا. اور دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھے، میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا. جس نے غصے میں خدا کو یاد رکھا، جب خدا غضب فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے غصے میں مجھے یاد رکھا. اور فرمایا کہ میں ایسے بندے کو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. اب ہمیں غصہ آیا تو خدا یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ غصے کے وقت خدا کو یاد رکھیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو بندہ یا تو گالی دیتا ہے، یا دل آزاری کرتا ہے، کسی کو سخت جملے بولتا ہے، یا کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اس سے تعلقات توڑ لیتا ہے، یا لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، یا اس پہ الزام تراشی کرتا ہے، یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ غصہ تو آیا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا، اس پہ الزام نہیں لگایا، اس کی برائیوں کو بیان نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں تیری ساری پولے کھولوں گا، تیری ساری برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا تیرا کریکٹر کیا ہے، تیری کرتوتیں کیا ہیں، تیری حرکتیں کیا ہیں، تیرا خاندان کیسا تھا، تیرے بچے کیسے ہیں، تیرے رشتے دار کیا کرتے تھے، تیری بیٹی نے کیا کیا تھا، تیری بہن نے کیا کیا تھا، سب جانتا ہوں تیرے خاندان کو. نہیں، اگر غصے کے وقت تو خدا یاد ہوگا تو پھر بندہ یہ جملے نہیں بولے گا، پھر یہ حرکت نہیں کرے گا، پھر یہ ہوگا کہ زبان خاموش اور دل میں خدا کی یاد، کہ نہیں میں نے غصے کے وقت خدا کو یاد رکھنا ہے، میں نے عیب جوئی نہیں کرنی اور عیب کشائی نہیں کرنی، یعنی عیب تلاش بھی نہیں کرنا اور عیبوں کو کھولنا بھی نہیں ہے، بلکہ عیب پوشی کرنی ہے، عیبوں کو چھپانا ہے، عیبوں کو چھپانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے، کوئی خامی پتہ چل گئی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس میں خامی ہے، یا اس کے گھر کی کوئی برائی پتہ چل گئی، تو فرمایا اس کے باوجود جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اور جو مسلمان کا عیب تلاش کرے، یار پتا تو کرو ذرا، تھوڑی سی انویسٹیگیشن تو کرو ذرا، تھوڑی سی آئی سی آئی ڈی کرتے ہیں اس کی، اب پتا چلاتے ہیں یہ اس کے گھر کی بات
فرمایا کہ جو کسی کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب لوگوں کے سامنے یوں کھولے گا کہ وہ آدمی گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوگا خدا اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر کر دے گا، گھر میں بیٹھا ہوگا خدا لوگوں تک عیب پہنچا دے، لیکن اگر عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور قیامت میں عیب کھلے تو کیا ہو سکتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں. تو متقی وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہے. اور اس سے اگلی بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، فرمایا والعافین عن الناس، جنت متقیوں کے لیے، اور متقی وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم غصہ دبا تو لیتے ہیں، ہم غصہ دبا تو لیتے ہیں، نہیں بولتے کچھ بھی، لیکن معاف نہیں کرتے ہم. ہم بولتے ٹھیک ہے دیکھیں گے ذرا، آج نہیں تو پھر صحیح. اب غصہ نہیں کیا لیکن دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات لے کے بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ پسند ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہے. اور اس معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آیت میں آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جو غصہ پی جائے لوگوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. ہماری اپنے بھائیوں سے لڑائی ہو جاتی، بہنوں سے لڑائی ہو جاتی، پھوپھی سے ناراضگی ہو گئی، خالہ سے کچھ انبن ہو گئی، بیوی کے اوپر کسی بات پہ غصہ آ گیا، اب ہمارے برسوں گزر جاتے ہیں ہماری صلح نہیں ہوتی. کہ نہیں جناب اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں اس کے گھر گیا تو اس نے میرے ساتھ یہ شروع کیا تھا، میرے باپ کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا. برسوں گزر جاتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے. بس ہم نے تعلق توڑا سو کٹ، بس ختم ہمیشہ کے لیے، اب نہیں دوبارہ جڑنے والا. ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو توڑنے والے نہیں، خدا کو جوڑنے والے پسند ہیں. توڑنے والے جوڑنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک حدیث ہمارے کرتا ہوں معاف کرنے کے بارے میں، آخری حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ابھی حساب شروع نہیں ہوگا کہ چلو بھی آؤ، ہاں بھائی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، ابھی حساب نہیں شروع ہوگا، ایک اعلان ہوگا کہ بھائی میدان محشر میں موجود وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے وہ کھڑے ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. اب لوگ اعلان تو سن لیں گے لیکن حیران ہوں گے کہ یار وہ کون ہے بھائی جس کا اجر اللہ کے ذمے پر، پتہ نہیں چلے گا کسی کو، کھڑے رہیں گے، کوئی بندہ نہیں اٹھے گا. دوبارہ اعلان ہوگا بھائی وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے کھڑے ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. لوگ پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے کون کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ تو بتاؤ وہ بندہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے، وہ ہے کون جسے بغیر حساب جنت میں بھیجا جا رہا ہے. تو پھر اعلان ہوگا وہ لوگ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے. اب جب تیسری مرتبہ اعلان ہوگا کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے، اٹھیں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، تو پھر ہزاروں لوگ اٹھیں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. عمل کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیں، دوسروں کو معاف کر دیں. اتنا بڑا ثواب. ابھی لوگوں کا حساب ہونا ہے، ابھی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں ابھی پوچھا جائے گا. ہاں بھی پیسہ تھا کدھر خرچ کیا، آنکھیں دی کہاں استعمال کی، کانوں سے کیا سنا، حساب ابھی ہونا ہے. لیکن جو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں
بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہ اپنی عادت کے اندر داخل کریں, غصہ جو ہے وہ کم کریں, قابو پانا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں. اگر اپنے بھائی سے لڑائی ہے, بہن سے ناراضگی ہے, پھوپھی سے ناراضگی, خالہ سے ناراضگی, کسی دوست سے ناراضگی ہے, کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے, بعض اوقات ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں, بعض اوقات اولاد ماں باپ سے ناراض ہوتی ہے, یہاں تو یہ بھی چلتا ہے, ان ون شاٹ معاف کر دیں کہ یار میں نے سب کو معاف کیا اور میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, اچھے طریقے سے رہوں گا, تاکہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں داخل ہو جائے. یہ ہے وہ تعلیم, یہ اپو درگزر, یہ معاف کرنے کی, یہ غصہ پینے کی, یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی, یہ نیکیاں کرنے کی, یہ نمازیں پڑھنے کی, یہ وہ تعلیم ہے جو دعوت اسلامی آپ کو دیتی ہے, یہ وہ درس ہے جو دعوت اسلامی آپ کو دیتی ہے, یہ نیکیوں کی دعوت ہے, یہ نیکی کی دعوت ہے, یہ نیکیوں کی دعوت ہے, یہ نیک بننے کے لیے دعوت ہے, دعوت اسلامی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اجتماع کی پابندی کرتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, تو یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے, جنت کی طلب دل میں پیدا ہوتی رہے گی, دنیا کی محبت دل سے کم ہوتی رہے گی, گناہوں سے دوری ہوتی رہے گی, نیکیوں سے تعلق بڑھتا رہے گا, خدا سے محبت پیدا ہوتی رہے گی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا, نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق ہوگی, قرآن کھولنے کی بھی توفیق ہوگی, ذکر اللہ کی عادت بھی ہوگی, درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی ملے گی, نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ملے گی, ماں باپ کی خدمت کا جذبہ بھی ملے گا, اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا ذہن بھی ملے گا, اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کا ذہن بھی ملے گا, گناہوں سے نفرت بھی ہوگی, گناہوں سے دوری بھی ہوگی, گناہوں کے بارے میں علم بھی حاصل ہوگا, اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے, وابستہ رکھے, ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا, ہو کرم بحر خان